بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العلي.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے، تو ہم نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا جس میں کوئی نہ جائے گا سوائے بدبخت شخص کے، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، اور اس سے عنقریب صاحب تقویٰ کو محفوظ رکھا جائے گا جو اپنے مال کو دے کر پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے، جبکہ اس کے پاس کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کی جزا دی جائے، سوائے یہ کہ وہ خدائے بزرگ کی مرضی کا طلبگار ہے اور عنقریب وہ راضی ہو جائے گا۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آج اتوار ہے، تیر کی 26 جولائی کی 17 اور ذوالحجہ کی بھی 17 تاریخ، اور آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ دہا کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب کریم منصوری نے. تھوڑی دیر کے بعد ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل پروگرام بس میں دوستان آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. بس میں دوستان کے بعد سنیے گا تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے چھروکے اور آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. سامن یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل. قبل اس کے کہ ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں، ریڈیو تہران کی اردو سروس کی فریکوینسیاں نوٹ فرما لیجیے. ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں. شام کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں، جبکہ رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور اب پیش ہیں عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے باز اہم خبروں کی سرخیاں. بھارتیہ جنتا پارٹی نے مغربی بنگال کے گورنر جگدیپ دھنکھر کو ملک کے نائب صدر کے لیے اپنا امیدوار منتخب کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ جرنیلوں اور لیڈرز کے لیے یو ٹرن بہت ضروری ہوتا ہے، غلطی کو پہچان کر واپس آ جانا چاہیے. ایران کے ایک سینئر عہدیدار کا کہنا ہے کہ اگر سعودی عرب اگلے دور کے مذاکرات کے لیے تیار ہے تو تہران ان کا خیر مقدم کرے گا. اور صہیونی حکومت کے سابق وزیر اعظم ایہود اولمرٹ نے کہا ہے کہ ایران کے بارے میں نیتن یاہو کی باطلیں کھوکھی اور ان میں کوئی دم نہیں ہے. اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. بھارتیہ جنتا پارٹی نے مغربی بنگال کے گورنر جگدیپ دھنکھڑ کو ملک کے نائب صدر کے لیے اپنا امیدوار منتخب کیا ہے. ہفتے کی شام پارٹی کے مرکزی دفتر میں منعقدہ بی جے پی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا. وزیر اعظم نریندر مودی کی موجودگی میں اور بی جے پی کے قومی صدر جگت پرکاش نڈا کی زیر صدارت منعقدہ میٹنگ میں وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، وزیر داخلہ امیت شاہ، روڈ ٹرانسپورٹ اور ہائی ویز کے وزیر نتن گڈکڑی، مدھ پردیش کے وزیر اعلی شیو راج سنگ چوہان، بی جے پی کے تنظیمی جنرل سیکرٹری بی ایل سنتوش نے شرکت کی. میٹنگ کے بعد مسٹر نڈا نے ایک پریس کانفرنس میں اس فیصلے کا اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ بی جے پی اور نیشنل ڈیموکریٹک الائنس کی طرف سے مسٹر جگدیپ دھنکھڑ جی کو نائب صدر کے عہدے کے امیدوار کا اعلان کیا گیا ہے. بی جے پی کے قومی صدر نے کہا کہ مسٹر دھنکھڑ اس وقت مغربی بنگال کے گورنر ہیں اور تقریباً 3 دہائیوں تک عوامی زندگی میں کام کر چکے ہیں. ہندوستان کے اسپیکر نے سبھی سیاسی جماعتوں کے اراکین سے ایوان کی کارروائی خوش اسلوبی سے چلانے میں تعاون کی اپیل کی ہے. نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس سے قبل اسپیکر اوم برلا کی سربراہی میں کل جماعتی میٹنگ میں سبھی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے شرکت کی. لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے میٹنگ سے خطاب میں سبھی سیاسی جماعتوں کے لیڈروں سے اپیل کی کہ پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس میں ملک کے سلگتے ہوئے مسائل اٹھائیں اور ان پر نتیجہ خیز بحث کریں۔ انہوں نے اسی کے ساتھ اپیل کی کہ سبھی سیاسی جماعتوں کے اراکین پارلیمنٹ کی کارروائی خوش اسلوبی سے چلانے میں تعاون کریں۔ رپورٹ کے مطابق حزب اختلاف کے رہنماؤں نے اجلاس کے بارے میں تجاویز پیش کیں اور مہنگائی اور بے روزگاری جیسے اہم مسائل پر ایوان میں بحث کرانے کا مطالبہ کیا۔ میٹنگ میں ان کی جماعت نے مطالبہ اور فوج میں بھرتی کی اگنی پتھ اسکیم سمیت سبھی اہم مسائل پر پارلیمنٹ میں بحث کرانے کا مطالبہ کیا۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس پیر 18 جولائی سے شروع ہو رہا ہے۔ ہندوستان میں حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی اور حزب اختلاف کانگریس نے ایک دوسرے پر انتخابی مہم کے تعلق سے سنگین الزامات لگائے ہیں۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی کے مطابق وزیراعظم نریندر مودی نے سنیچر کو بندیل کھنڈ ایکسپریس میں وے کا افتتاح کرنے کے بعد ایک عوامی ریلی سے خطاب میں اپوزیشن پر ریوڑی کلچر کو فروغ دینے کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ ووٹروں کو لبھانے کے لیے عوام میں مفت سوغات کی تقسیم ملک کے لیے مہلک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریوڑی کلچر ملک کی ترقی کے لیے خطرناک ہے۔ اسی کے ساتھ بی جے پی ترجمہ سمبت پاترا نے کہا ہے کہ کانگریس پارٹی نے گجرات فسادات کے تعلق سے وزیراعظم مودی کو بدنام کرنے کے لیے معروف صحافی اور سماجی کارکن تیستا ستلواد سے کام لیا اور کروڑوں روپے خرچ کیے۔ دوسری جانب حزب اختلاف کانگریس پارٹی نے حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی پر گجرات میں الیکشن جیتنے کے لیے گھناؤنی سازش کرنے کا الزام لگایا ہے۔ نئی دہلی میں کانگریس پارٹی کے ہیڈ کوارٹر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب میں پارٹی کے ترجمان پون کھیڑا نے کہا ہے کہ وزیراعظم نریندر مودی گجرات الیکشن جیتنے کے لیے ہر بار سازشی منصوبوں سے کام لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس بار وہ یعنی وزیراعظم نریندر مودی گجرات فسادات کے تعلق سے کانگریس پارٹی کے آن جہانی رہنما احمد پٹیل کا نام لے کر سیاسی پولرائزیشن کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گجرات فسادات کے لیے تشکیل دہی خصوصی تفتیشی ٹیم نے آن جہانی احمد پٹیل کا نام لے کر کانگریس پارٹی کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ یاد ہے کہ 2002 میں گجرات کے مسلم کش فسادات کے وقت ہندوستان کے موجودہ وزیراعظم نریندر مودی گجرات کے وزیر اعلی تھے۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے بلوائیوں اور فسادیوں کو مسلمانوں کے قتل عام کی کھلی چھوٹ دے رکھی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ جرنیلوں اور لیڈرز کے لیے یو ٹرن بہت ضروری ہوتا ہے، غلطی کو پہچان کر واپس آ جانا چاہیے۔ عمران خان نے اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر عدالتیں انصاف دے رہی ہیں تو ہم کبھی تباہ نہیں ہوں گے۔ پاکستان میں طاقتور شخص قانون سے اوپر ہوتا ہے۔ ملک میں تینوں ڈکٹیٹرز نے اداروں کو کمزور کیا۔ جب ایک ڈکٹیٹر اپنے آپ کو ڈیموکریٹ بناتا ہے تو وہ میڈیا کو کنٹرول کرتا ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ امریکی سفیر نے کہا وزیراعظم کو نہ ہٹایا تو پاکستان کو مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ڈونلڈ لو کہتا ہے کہ وزیراعظم کو ہٹایا گیا تو معاف کیا جائے گا۔ کیا ایک منتخب وزیراعظم کو اس طرح سے ہٹایا جاتا ہے؟ امریکی مراسلے کی تحقیقات ہونی چاہیے تھی لیکن اسے دبانے کی پوری کوشش کی گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ صاف اور شفاف الیکشن کے علاوہ پاکستان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ بند کمروں میں فیصلے ہوتے ہیں، غلطیاں سب سے ہو جاتی ہیں، غلطی کو پہچان کر واپس آ جانا چاہیے۔ جرنیلوں اور لیڈرز کے لیے یو ٹرن بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہم فوج کو کبھی کمزور ہوتا نہیں دیکھ سکتے، فوج طاقتور فوج ہمارا اثاثہ ہے۔ ایران کے ایک سینئر عہدیدار کا کہنا ہے کہ اگر سعودی عرب اگلے دور کے مذاکرات کے لیے تیار ہے تو تہران ان کا خیر مقدم کرے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ میں خلیج فارس کے امور کے سربراہ علی رضا عنایتی کا کہنا ہے کہ اگر ریاض مذاکرات کے لیے تیار ہے تو تہران ان کا استقبال کرے گا۔ واضح ہے کہ 2016 میں تہران میں واقع سعودی عرب کے سفارت خانے کے سامنے مظاہروں کے بعد سعودی عرب نے اپنا سفارت خانہ بند کر دیا تھا اور ایران سے سفارتی تعلقات منقطع کر لیے تھے۔ حالانکہ عراقی ثالثی سے دونوں ممالک کے تعلقات کی بحالی کے لیے بغداد میں اب تک پانچ مرحلے کے مذاکرات ہو چکے ہیں۔ پانچویں مرحلے کے مذاکرات کے دوران دونوں ممالک کے مذاکرات کاروں نے سفارتی تعلقات کی بحالی کے لیے ایک واضح روڈ میپ پیش کیا تھا۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے سردشت شہر پر کیمیائی حملوں میں ملوث عناصر اور ان میں معاونت کرنے والے ملکوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکہ، جرمنی، ہالینڈ اور بعض دیگر یورپی ملکوں نے سابق عراقی ڈکٹیٹر صدام کو کیمیائی ہتھیاروں کی فراہمی میں ناقابل انکار کردار ادا کیا تھا۔ اقوام متحدہ کے جنیوا ہیڈ کوارٹر میں تعینات ایران کے مستقل مندوب اسماعیل حقی حمانہ نے ایران کے خلاف جنگ کے دوران کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال سے متعلق اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سردشت شہر میں کیمیائی حملے سے جاں بحق ہونے والوں کو یاد کیا اور زخمی ہونے والوں اور ان کے اہل خانہ کی مشکلات اور پریشانیوں پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ انہوں نے دواؤں اور میڈیکل آلات پر عائد امریکی پابندیوں کو سردشت کے کیمیائی حملوں کے متاثرین کے حق میں دوہرا ظلم قرار دیا۔ اقوام متحدہ کے جنیوا ہیڈ کوارٹر میں تعینات ایران کے مستقل مندوب نے بڑے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ امریکہ، جرمنی، ہالینڈ اور بعض دیگر یورپی ملکوں نے سابق عراقی ڈکٹیٹر صدام کو کیمیائی ہتھیاروں کی فراہمی میں ناقابل انکار کردار ادا کیا تھا۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ عراق کو کیمیائی ہتھیار فراہم کرنے والے ملکوں کو اس کے ذریعے کیمیائی بموں کی تیاری اور حملے کی ذمہ داری بھی قبول کر لینا چاہیے۔ ایران کے مستقل مندوب نے کہا کہ کیمیائی ہتھیاروں کی بھینٹ چڑھنے والے لوگوں کا حق دلانے کے ساتھ تعاون کرنا دنیا کے تمام ملکوں کی قانونی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ بخی حمانہ نے یہ بات بھی زور دے کر کہی کہ جنگی جرائم کا ارتکاب اور ان میں معاونت کرنے والوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی اور سزا دلوانا بھی سب کی ذمہ داری ہے۔ واضح ہے کہ اس نشست میں ایران کے شہر سردشت پر کیمیائی حملوں کے متاثرین کے انٹرویو اور تاثرات پر مشتمل چند ایک ویڈیو کلپ بھی حاضرین کو دکھائے گئے۔ ان انٹرویوز سے کیمیائی حملوں کے متاثرین کے دکھ درد، نیز امریکی پابندیوں کی وجہ سے لازمی ادویات اور میڈیکل آلات کے حصول میں پیش آنے والی دشواریوں کی نشاندہی ہوتی ہے۔ یہاں اس بات کی یاد دہانی ضروری ہے کہ 28 جون 1987 کو اس وقت کے عراقی ڈکٹیٹر صدام نے شمالی ایران کے شہر سردشت کے چار گنجان آبادی والے علاقوں پر کیمیائی بم برسائے تھے۔ اس بزدلانہ اور ظالمانہ حملے میں 119 ہم شہری شہید اور 8000 سے زائد افراد ان بموں سے پھیلنے والی زہریلی گیسوں سے بری طرح متاثر ہوئے تھے اور سینکڑوں افراد آج بھی مختلف طرح کی مشکلات اور بیماریوں کا شکار ہیں۔ صہیونی حکومت کے سابق وزیراعظم ایہود اولمرٹ نے کہا ہے کہ ایران کے بارے میں نیتن یاہو کی باطلیں کھوکھلی ہیں اور ان میں کوئی دم نہیں ہے۔ خبر رساں ایجنسی ارنا نے المیادین کے حوالے سے بتایا ہے کہ ایہود اولمرٹ نے کہا ہے کہ نیتن یاہو نے ایران کے بارے میں کھوکھلی باتیں کہی ہیں۔ اسرائیل کے پاس ایران کے خلاف کوئی فوجی آپشن نہیں ہے۔ اسرائیل کے سابق وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے حال ہی میں ایران کے خلاف طاقت کے استعمال کی بات کرتے ہوئے کہا کہ میں نے جو بائیڈن سے کہا ہے کہ ایران کو ایٹمی ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کے لیے اس پر حملہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ امریکہ کے صدر نے ان سے کہا کہ اقتصادی محاصرہ حتیٰ تہران کے خلاف ایک فوجی اتحاد بھی کافی نہیں ہے۔ اسی طرح نیتن یاہو نے دعویٰ کیا کہ ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدہ کر کے یا ایٹمی معاہدے کے بغیر اسے روکنے کے لیے فوجی آپشن ہونا چاہیے۔ صہیونی حکومت کے سابق وزیر اعظم ایسی حالت میں ایران کے خلاف فوجی آپشن کی بات کر رہے ہیں کہ انہیں اور ان کے جیسا خیال رکھنے والوں کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ ایران کے خلاف فوجی حملہ کرنے کی جرات ان کے آقاؤں میں بھی موجود نہیں ہے۔ اور اگر ہوتی تو بہت پہلے ایران پر حملہ کر چکے ہوتے، تاہم انہیں اپنے انجام کی پوری اور اچھی طرح سے خبر ہے، اسی لیے صہیونی حکام حقیقتوں سے رائے عامہ کی توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح کی بے معنی اور فالتو باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ایران نے جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد عراق میں امریکہ کے جدید ترین ہتھیاروں سے لیس عین الاسد چھاونی پر میزائلوں کی بارش کر کے بتا دیا کہ وہ ہر طرح کی جارحیت کا ناقابل فراموش سبق سکھانے کی طاقت رکھتا ہے، اور ایرانی حکام نے بارہا کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے کسی طرح کی حماقت کی تو اسے منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے سنیچر کی صبح غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری کی، اسی کے ساتھ خبری ذرائع نے غزہ سے مقبوضہ فلسطین کی جانب چند راکٹ فائر کیے جانے کی بھی خبر دی ہے۔ شہاب نیوز سائٹ نے رپورٹ دی ہے کہ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے غزہ میں استقامتی محاذ کے ایک مرکز پر بمباری کی ہے۔ فلسطینی ذرائع نے بتایا ہے کہ صہیونی حکومت کے فضائی حملے میں شہدائے النصیرات نامی مرکز پر فضا سے زمین پر مار کرنے والے 8 میزائل گرائے گئے۔ اس رپورٹ کے مطابق فلسطین کے استقامتی محاذ نے صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں کو مزید حملے سے روکتے ہوئے انہیں راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے ترجمان فوزی برہوم نے غزہ پر صہیونی حکومت کے سنیچر کے فضائی حملے کے بارے میں کہا ہے کہ یہ حملہ امریکی صدر جو بائیڈن کے مقبوضہ فلسطین کے دورے کے فوراً بعد انجام پایا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فضائی جارحیت واشنگٹن کی بھرپور حمایت سے انجام دی گئی۔ دوسری جانب خبر رساں ذرائع نے غزہ سے غیر قانونی صہیونی کالونیوں پر چند راکٹ فائر کیے جانے کی خبر دی ہے۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی حکومت کی فوج نے فلسطینیوں کے راکٹ حملوں کی تصدیق کی ہے۔ بعض رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ فلسطینیوں کے راکٹ حملوں کے بعد صہیونی کالونیوں میں سائرن بج گئے، جس سے صہیونی آبادکاروں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ بعض عرب ذرائع کی رپورٹ کے مطابق غزہ سے فائر کیے جانے والے چند راکٹ مقبوضہ جنوبی فلسطین کی اسدود اور اسقلان صہیونی کالونیوں پر گرے ہیں۔ صہیونی میڈیا کی رپورٹوں کے مطابق فلسطینیوں کے راکٹ حملوں کے بعد آئرن ڈوم اینٹی میزائل سسٹم فعال ہو گیا، اور غزہ کے نزدیک کئی صہیونی کالونیوں میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ فلسطینیوں کے راکٹ حملوں کے بعد صہیونی آبادکاروں کو سراسیمگی کے عالم میں پناہ گاہوں کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھا گیا، جس کے دوران چند افراد زخمی ہو گئے اور انہیں ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اگر سعودی اتحاد منصفانہ امن کا راستہ طے کرنا چاہتا ہے تو موقع فراہم ہے، لیکن اگر اس نے کسی مکاری اور فریبکاری کا مظاہرہ کیا تو جنگ کو جاری رکھنا چاہا تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ علیحدہ ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے وزیر دفاع محمد ناصر العاطفی نے جارحیت کے مقابلے میں یمنی عوام کی استقامت اور جارحین کے مقابلے میں ان کی کامیابی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 7 برسوں کے دوران سعودی اتحاد کی فوجی و مالی برتری کے باوجود اسے یمنی عوام کے مقابلے میں کوئی کامیابی نہیں ملی ہے، اور یہ ایک ایسا معجزہ اور یہ ایک معجزے جیسی کامیابی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خداوند متعال کی مدد و نصرت سے یمنی عوام نے اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ یمن کے وزیر دفاع نے سعودی اتحاد میں شامل جارے ملکوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یمنی عوام کو خداوند متعال نے بے نظیر قیادت کے ساتھ ساتھ جارحین کے مقابلے میں تاریخی کامیابیوں سے نوازا ہے۔ واضح ہے کہ سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کی 7 سالہ جنگ کے دوران ہزاروں یمنی شہری شہید اور زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ 40 لاکھ لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ سعودی جارحیت کے نتیجے میں یمن کا 85% بنیادی ڈھانچہ بھی تباہ ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس ملک کو شدید غذائی بحران کا سامنا ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے شمال مشرقی یوکرین میں واقع خارکیف میں یوکرین کے 200 قوم پرستوں کی ہلاکت کی خبر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق روس کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ روسی فوج نے خارکیف میں یوکرین کے 200 قوم پرست نازی فوجیوں اور 50 غیر ملکی فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے یا گئے، ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں، خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام بزم دوستان۔
الرحمن الرحیم، سامعین آپ کے خطوط، آپ پیغامات اور ان کے جوابات پر آپ کا پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں ناہید انوری اور
حسین تقوی،
ہمارا سلام قبول کیجئے۔ جی ہاں سامعین، ان مبارک ایام میں خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوش و خرم زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔
خوشی کا ذکر کیا باجی آپ نے، تو عید غدیر کے یہ
جی
ایام ہیں اور انشاءاللہ کے مبارک ایام ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ سامعین ان ایام سے جو ہے وہ پورے طریقے سے اس کی معنویت سے جو ہے وہ استفادہ کریں گے، اور یہ دن یقینی طور پر مبارک ثابت ہوگا۔ عید غدیر جو ہے وہ ایک بڑی عید ہے، اور اس عید پر ہم سامعین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں، خیریت سے ہوں، خوش و خرم ہوں، اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ باجی ابتدائی پروگرام میں یہاں پر اپنے ان تمام سامعین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے عید غدیر کی مناسبت سے مختصر پیغامات ارسال کیے اور اس دن کی مناسبت سے مبارکباد پیش کی ہے.
جی ہاں, ہم بھی ہماری پوری ٹیم کی جانب سے اس مبارک ایام کی اور اس مبارک روز کی یعنی عید غدیر کی بہت 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 ڈھیر ساری مبارکباد آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں.
جی ہاں بالکل, آپ ہماری مبارکباد قبول کیجیے. یہ دن اسلام کی تاریخ میں ایک اہم ترین دن ہے اور ولایت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا دن ہے اور پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث کہ میں جس جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. اور یہ یقینی طور پر ایک بہت بڑا دن ہے علی کی ولایت کا, علی کے مولا قرار پانے کا, اور اس حوالے سے سامعین کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد قبول ہو.
پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں پر آپ کے خطوطوں کو پروگرام میں شامل کر رہے ہیں. آئیے خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر ملتان سے جہاں زیب صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں. ہمارے گاؤں میں ریڈیو کی نشریات کی آواز صاف سنائی دیتی ہے, خدا کا شکر. ریڈیو تہران کی نشریات بہت اچھی ہیں اور ہمیں پسند ہیں. ویسے مجھے تلاوت قرآن مجید اور نعتیں بہت پسند ہیں. اس کے علاوہ خبریں, سیاسی تبصرے, افکار و نظریات, دریچے, آج کا ایران, آس پاس پروگرام بہت اچھے لگتے ہیں. اس سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ریڈیو تہران کے خصوصی پروگرام بھی مجھے بہت ہی اچھے لگتے ہیں اور اس سے بھی معلومات کا خزانہ سننے کو ملتا ہے اور علم میں اضافہ ہوتا ہے. ریڈیو تہران علاقائی ریڈیو اسٹیشنوں میں مقبولیت کے اعتبار سے نمبر ون ہے. ویسے تو ریڈیو پر لوگ زیادہ تر گانے سنتے ہیں, لیکن غیر ملکی ریڈیو اسٹیشنوں میں ریڈیو تہران وہ واحد ریڈیو اسٹیشن ہے جس کی نشریات اخلاقی اقدار کو مد نظر رکھ کر بنائی جاتی ہے. اس لیے اس نشریات سے میرا خاص تعلق ہے. سب دوستوں کو میرا سلام.
جی جناب جہانزیب صاحب ملتان پنجاب پاکستان سے یہ خوبصورت خط آپ نے ارسال کیا. بہرحال کافی دنوں بعد آپ کا یہ خط موصول ہوا ہے اور انہی ایام میں مجھے یاد پڑتا ہے ایک آپ کا خط آیا تھا باجی, اس میں آم کا ذکر انہوں نے کیا تھا.
اچھا.
اور جو ہے یہ کہا تھا کہ ہمارے آم کے باغات ہیں اور ان دنوں میں میرے خیال سے جو ہے وہ
ان کے آم پکے نہیں ہوں گے.
نہیں, آم جو ہے وہ درختوں سے چنے جا رہے تھے اور میرے خیال سے اس کی جو ہے وہ منڈی کی طرف روانگی تھی. اس کا بھی تھوڑا بہت انہوں نے احوال جو ہے لکھا تھا تو مجھے یاد آ گیا ابھی. بہرحال جو ہے وہ ملتان کے آم تو بہت ہی مشہور ہیں اور خاص طور پر بڑی سوغات میں سے جو ہے شامل ہے یہ آم, اور بہت لذیذ اور بہت میٹھا آم ہوتا ہے ملتان کا. اور گرد و نواح میں بہرحال پاکستان
کے, نہ کریں آپ, ہمارے منہ میں پانی بھرا گیا میرے بھائی.
بہرحال ہم پانی سے ہی یہاں پر گزارا کر سکتے ہیں
کیونکہ یہاں آم بہت مہنگے ہیں,
بہت مہنگے بھی ہیں اور بہت کم دستیاب ہوتے ہیں. اور دوسری کی ورائٹی بھی کم ہوتی ہے, ایک ہی قسم کا جو ہے وہ آم یہاں پر زیادہ تر آتا ہے, جبکہ پاکستان اور ہندوستان میں تو بھرمار ہے ورائٹیوں کی. آپ 10-12 قسم کے, حتیٰ کہ 20 قسم کے, میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ تقریباً 200 سے زیادہ ورائٹیاں جو ہیں وہ اقسام ہیں اس کی آم کی, اور ہر آم اپنی مثال جو ہے وہ آپ ہے. بہرحال ہم زیادہ آموں کی طرف نہ جائیں چونکہ بہرحال وقت بھی ہمارے پاس جو ہے وہ کم ہوتا ہے. بہت شکریہ جناب جہانزیب صاحب آپ کا کہ آپ نے اتنا خوبصورت خط ہمارے لیے ارسال کیا. یہ جان کر بھی خوشی ہوئی کہ آپ کے گاؤں میں ریڈیو کی آواز صاف سنائی دیتی ہے, اور شام کی نشریات کا بھی آپ نے ذکر کیا. تلاوت نعت یہ تو ہر سامعین کے دل کی دھڑکن ہے, اور سامعین بڑا خوش ہوتے ہیں جب ہمارے پروگرام کا آغاز جو ہے وہ تلاوت قرآن مجید سے ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ نعت بھی نشر کی جاتی ہے. اسی طریقے سے جو آپ نے تحریر فرمایا, خبریں, سیاسی تبصرے اور ایک ایک پروگرام کا نام لے کر آپ نے ذکر کیا. بہرحال باجی تھوڑا تھوڑا سا انہوں نے پروگراموں کے حوالے سے بھی تحریر کیا تھا, لیکن جو ہے وہ وقت کی تنگی کے سبب ہم ان کی اس تفصیلی تحریر کو پروگرام میں شامل نہ کر سکے، جس کی وجہ سے ہم معذرت بھی چاہتے ہیں ان سے، لیکن امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ اسی طریقے سے ہمیں تحریر فرماتے رہیں گے۔ جہاں تک آپ نے ریڈیو تہران کی اقدار اور اس کی ایک روایتی نشریات کا ذکر کیا، تو ہم یہاں پر پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ ریڈیو تہران کی کچھ ریڈ لائنز ہیں، اور ان ریڈ لائنز میں سے ایک ریڈ لائنز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کوئی ایسا کام اپنے ریڈیو اسٹیشن سے یا کوئی ایسی چیز ریڈیو سے نشر نہیں کرتے کہ اسلامی تعلیمات کے وہ منافی ہو۔ لہٰذا کوشش کی جاتی ہے کہ گانے وانے جو اس قسم کی چیزیں ہیں وہ، بہرحال بہت سے ریڈیو اسٹیشن جو ہے ان کے لیے عادی ہوگی یہ چیز، لیکن ریڈیو تہران جو ہے وہ خاص مثلاً موسیقی نشر کرتا ہے کہ جو کہ بہرحال ایک خاص طریقے سے ترتیب دی جاتی ہے، اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم سامعین کے لیے ایک مفید سرگرمی کا ذریعہ جو ہے وہ بنے، اور اسی لیے ہمارے سامعین جو ہیں وہ ہم سے جڑے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے کچھ اخلاقی نکات کی طرف بھی اس میں اشارہ کیا۔ انشاءاللہ کہ آپ آئندہ بھی ہم سے رابطے میں رہیں گے اور ہمیں خط بھی تحریر فرمائیں گے۔
بہت شکریہ جہاں زیب صاحب، آپ کا اتنا خوبصورت پیغام آپ نے بھیجا، اس کا جواب بھی آپ کو ضرور مل گیا ہوگا۔ جی ہاں، پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں، یہ خط ارسال کیا ہے احمد آباد ہندوستان سے علی الیاس صاحب، اور لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے تمام پروگرام اچھے جا رہے ہیں، ریڈیو تہران کے پروگرام ہر لحاظ سے معیاری اور معلوماتی ہوتے ہیں، اس میں تمام اخلاقی معیارات کا لحاظ رکھا جاتا ہے، اور میں نے اس سے پہلے بھی اپنے خط میں لکھا تھا کہ ہم ریڈیو تہران تمام گھر والوں کے ساتھ سنتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ریڈیو کا زمانہ گزر گیا، اب ٹی وی اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لیکن میں کہتا ہوں اصل میں یہی زمانہ ہے کہ ہمیں ریڈیو کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے، اور ریڈیو کے ذریعے ہی اپنی معلومات میں اضافہ کرنا چاہیے، کیونکہ ٹی وی بہرحال مفید ہے، لیکن آج کل ٹی وی چینلز میں اتنی زیادہ اخلاقی گراوٹ ہے کہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ میں آپ کے ویب سائٹ بھی دیکھتا ہوں اور سحر اردو ٹی وی کے پروگرام بھی میری توجہ کا باعث رہے ہیں، لیکن انٹرنیٹ کی سپیڈ اتنی کم ہوتی ہے کہ بعض اوقات فائل کا کھلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہندوستان میں ایک عرصے سے مسلمانوں کو خاص قسم کی پریشانیوں کا سامنا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک ہندوستان کو محبتوں کا گلستان بنا دے، الہی آمین۔ ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور پھر بعد میں لکھا ہے کہ ریڈیو کے سب دوستوں کو میرا سلام۔
جی جناب علی الیاس صاحب احمد آباد ہندوستان سے یہ پیارا خوبصورت جامع خط آپ نے تحریر فرمایا، اور ریڈیو تہران کے پروگراموں کو پسند کیا اور اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا، ہم بھی آپ کا شکریہ جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ بھائی آج تو تعریفوں کے ہی خط آ رہے ہیں۔
جی جی اللہ کا شکر۔
بہرحال تنقیدوں کے بھی آئیں، جیسا کہ آپ پہلے بھی عرض کر چکی ہیں کہ اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا، تنقید بھی ہمارے لیے جو ہے وہ تعریف ہی ہے۔ بہرحال تنقید بھی دوستی کرتے ہیں، اور اچھا دوست وہی ہے کہ جو اگر کسی میں کوئی عیب، کوئی کسی میں نقص ہو تو وہ فوری طور پر بتائے۔ بہرحال عیب و نقص کی جو ہے وہ میں نے ایسے ذکر کیا، لیکن اگر کوئی نقص کسی قسم کا پروگرام میں موجود ہے تو اس کی طرف نشاندہی کرے، اور ہیں بہت سے ایسے دوست کے جو کھل کر ہمارے پروگراموں پر تنقید کرتے ہیں، اور ہم بڑی کشادہ دلی کے ساتھ ان کی اس تنقید کو جو ہے وہ
قبول بھی کرتے ہیں اور اس کو دور کرنے
کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہمیں دو ہفتے پہلے میرے خیال سے محمد ارشد قریشی صاحب نے آواز کی کیفیت اور سائٹ کے اندر جو پریشانیاں ہیں اس کے متعلق جو ہے بیان کیا، اور ہم نے ان کے اس پیغام کو اپنے حکام بالا تک پہنچایا، اور یہ جان کر بھی باجی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ تمام نقائص و پریشانیاں جو سائٹ کے حوالے سے پیش آ رہی تھیں وہ فوری طور پر درست ہونا بھی شروع ہو گئیں، اور الحمدللہ اب جو ہے وہ تمام سلسلہ جو ہے وہ بخیر و خوبی آگے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو علی الیاس صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اتنا پیارا خوبصورت خط ہمارے لیے جو ہے وہ ارسال کیا۔ ایک خاص نقطہ جو اس میں انہوں نے ذکر کیا وہ یہ کہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ ریڈیو سنتا ہوں، اور یہ بات ہمارے کچھ دوست اور بھی ہیں کہ جنہوں نے تحریر فرمائی کہ کہا کہ جب ریڈیو تہران جو ہے وہ نشریات اس کی آتی ہیں تو میں ریڈیو تہران جو ہے وہ گھر میں روشن کرتا ہوں، کھولتا ہوں، تو تمام جو اہل خانہ ہوتے ہیں وہ ریڈیو سن رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ جان کر جو ہے ہمیں خوشی ہوئی، امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ سے ہمارا رابطہ برقرار رہے گا۔ جہاں تک آپ نے ٹی وی کا ذکر کیا، بہرحال یہ چیز تو اب بہت عام ہوتی جا رہی ہے، اخلاقی گراوٹ کا جہاں تک آپ نے ذکر کیا ہے، تو میرا عریانی، فحاشی، اس کا سلسلہ جو ہے وہ بہت سے ٹی وی اسٹیشنس اور میڈیا کے جو افراد ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے وہ اپنے دیکھنے والوں کی تعداد بڑھائیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو تبلیغ ہو رہی ہے اسلامی اقدار کی، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا وہ مورل جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے، اور اسلامی اور دینی اور اخلاقی پروگرام سننے والوں کی تعداد اور دیکھنے والوں کی تعداد دن بدن جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اور انٹرنیٹ کے حوالے سے بھی آپ نے ذکر کیا کہ کچھ اسپیڈ کم ہوتی ہے، اور ریڈیو کے ذریعے سے آپ پروگرام سنتے ہیں مسلمانوں کا، آپ نے ذکر کیا، یہ پریشانیاں موجود ہیں، لیکن ہم یہاں پر امید کرتے ہیں کہ ہندوستان کی حکومت ان تمام ہاتھوں کو کاٹ دے گی کہ جو اختلافات کا باعث بنتے ہیں، اور کسی بھی طریقے سے جو ہے اپنے اپنے ملکوں کے اندر جو ہے وہ ان افراد کو کہ جو انتشار پھیلاتے ہیں، نفرتوں کا بیج بوتے ہیں، ان کے ان تمام نفرت انگیز پروپیگنڈے کو جو ہے وہ ناکام حکومتیں بنائیں گی، اور ایک مرتبہ پھر ہندوستان جو ہے وہ محبتوں کا گلستان بن کر جو ہے، وہ ابھی بھی محبتوں کا گلستان ہے، یہ بعض عناصر ہوتے ہیں کہ جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، اور ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے، اور انشاءاللہ کہ جس طریقے سے تمام مذاہب کے افراد ایک ساتھ مل کر وہاں زندگی گزار رہے ہیں، آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اتنا پیارا خط ہمارے لیے ارسال کیا۔
جی ہاں سامعین، پروگرام بزم دوستاں کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر ایبٹ آباد سے عبدالحق نیازی صاحب، لکھتے ہیں کہ کافی دنوں بعد خط تحریر کر رہا ہوں، امید ہے بزم دوستاں میں شامل کر کے عزت افزائی فرمائیں گے۔ میرا ریڈیو تہران کے ساتھ پرانا تعلق ہے، اس لیے 30 برس گزر جانے کے باوجود یہ تعلق برقرار ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی یہ تعلق برقرار رہے گا، اور میری کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں کی محبتیں میرے شامل حال رہیں۔ پچھلے دنوں انہوں نے کہا ہے کہ پچھلے دنوں افغانستان اور پاکستان کے بارے میں انہوں نے ایک پروگرام سنا، جس میں افغانستان میں طالبان کی حکومت کی تشکیل اور اس ملک کو درپیش مسائل کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ افغانستان کے حالات ہر گزرے دن کے ساتھ مزید بگڑ رہے ہیں، اور آئے دن اس ملک میں بم دھماکوں نے اس ملک کے عوام کی زندگی اجیرن کر دی ہے، دل بہت دکھتا ہے۔ خیر، پروگرام میں افغانستان کے حالات پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی۔ اس کے علاوہ پروگرام آج کا ایران بھی بہت اچھا ہے، جس سے ایران کے حالات کا علم ہوتا ہے، جبکہ مشرق وسطی کے حوالے سے نشر ہونے والا پروگرام آس پاس بھی بہت ہی معلوماتی ہے، جس سے علاقائی حالات کو جاننے کا موقع ملتا ہے۔ ریڈیو تہران زندہ باد، پاک ایران دوستی زندہ باد۔
جی جناب عبدالحق نیازی صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اتنا پیارا خوبصورت جامع خط ہمارے لیے ارسال کیا، اور ہمیشہ آپ کا جو اختتام ہوتا ہے خط کا وہ اسی نعرے سے ہوتا ہے کہ ریڈیو تہران زندہ باد، پاک ایران دوستی زندہ باد۔ بہرحال یہ ہمارے دوستوں کی ایک پرخلوص اور ایک اچھی روش ہے، اور ہم اس کی قدردانی کرتے ہیں۔ بہرحال یہ رشتہ جو ملکوں کے درمیان ہے وہ ایک قدیمی رشتہ ہے، اور روایتی انداز سے جو ہماری ثقافت ہے، ہمارا مذہب ہے، اس کے حوالے سے جو رشتے وہ بندھن ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں، اور دونوں ملکوں کے عوام جو ہیں وہ ایک ساتھ جو ہے وہ سانس لیتے ہیں، ایک ساتھ جو ہے وہ تمام تر خوبیوں کے ساتھ جو ہے وہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ انہوں نے بہرحال پروگرام پسند کیا، بہت بہت شکریہ۔ باجی خط کی ابتدا میں لکھا کہ عزت افزائی فرمائیے گا، بہرحال ہم یہاں پر بیٹھے ہی اس لیے ہیں کہ تمام دوستوں کی عزت افزائی فرمائیں۔
بالکل ایسا ہی ہے،
اور کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ محبتوں کا جواب جو ہے وہ محبتوں سے دیا جائے۔ پروگرام افغانستان اور پاکستان آپ نے سنا، اور افغانستان کے حالات کے حوالے سے باجی انہوں نے کچھ اپنے دل کی بات تحریر کی ہے۔ افغانستان کے عوام گزشتہ 4 دہائیوں سے مسلسل جو ہے بہت ہی سخت حالات میں زندگی گزار رہے ہیں، اور گزشتہ 1 عرصے سے وہاں پر جو صورتحال ہے وہ واقعاً دردناک ہے۔ طالبان کی افغانستان میں جو حکومت بنی، اور انہوں نے جو ہے وہ سنبھالا وہاں کی حکومت کا انتظام, اس کے بعد بھی جو ہے وہ حالات سنبھلنے کا نام نہیں لے رہے اور آئے دن وہاں پر جو ہے بم دھماکے ہو رہے ہیں, اور خود جو اطراف کے ممالک ہیں پاکستان ایران اور دیگر ممالک, وہاں کے عوام بھی ان سے جو ہے وہ واقعاً بہت ان کو دکھ ہوتا ہے کہ وہاں کے عوام جو ہیں وہ مسلسل مصیبتیں اور غم جو ہے وہ سہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ افغانستان اور اس کے ساتھ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مظلوم اور مستضعف افراد ہیں ان کی مدد و کمک فرمائے اور ان کو راحتی کا سانس لینا نصیب ہو. پروگرام بھی آپ نے جو لکھے ہیں پسند آئے آپ کو, اور ریڈیو تہران کی نشریات آپ کی پسندیدگی کا باعث بنی, اس پر بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اس امید کے ساتھ کہ آئندہ بھی محبتوں کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا اور آپ ہمیں خط لکھتے رہیں گے.
جی ہاں, ہماری بھی یہی دعا ہے کہ دنیا بھر میں انشاءاللہ ہمیشہ امن و امان برقرار رہے.
باجی, میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. بس میں یہاں پر یہ عرض کر دوں کہ محمد ادریس شیخ صاحب نے ایک مختصر پیغام ہمارے لیے ممبئی ہندوستان سے بھیجا ہے, اور اسی طریقے سے پاکستان کے شہر کوہاٹ سے عابد حسین صاحب نے بھی ایک مختصر پیغام بھیجا ہے. باجی, آپ ان کا بھی شکریہ ادا کر دیں.
جی ہاں جی ہاں, کیوں نہیں, میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں, کیونکہ ٹائم نہیں رہا ہے پروگرام میں, اس وجہ سے ہم آپ سے معذرت خواہیں کہ آپ کا پورا جو آپ نے اتنا محبت بھرا پیغام ہمیں ارسال کیا ہم نہیں پڑھ پا رہے, لیکن پھر بھی ہم یہاں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں.
باجی, میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے, تو چلتے چلتے سامعین دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے. حسین تقوی
اور میں ناہید انوری آپ سے اجازت چاہتے ہیں.
خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام یادوں کے چھروکے, اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ. پہلے سماعت فرمائیے یادوں کے چھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 26 تیر 17 ذی الحجہ اور 17 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. سترہ ذی الحجہ سن 790 ہجری قمری کو 8ویں صدی ہجری کے مشہور مفسر اور فقیہ محب الدین سرائی قاہرہ میں پیدا ہوئے. انہوں نے اپنی ساری عمر علم حاصل کرنے اور پڑھانے میں گزار دی. انہیں عربی ادب, فقہ, اصول فقہ, حدیث اور منطق جیسے علوم پر عبور حاصل تھا. ان کے درس میں دانشور افراد بھی شرکت کیا کرتے تھے. محب الدین سرائی کی اہم کتابوں میں کشاف پر حاشیہ اور النہایہ قابل ذکر ہیں. سترہ جولائی 1913 عیسوی کو معروف فرانسیسی دانشور اور فلسفی پروفیسر روجے گارودی پیدا ہوئے. انہوں نے ابتدائی تعلیم کے بعد یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور 3 مضامین فلسفہ, ادب و عرفان اور تہذیب و تمدن میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی. ان کو فرانس پر جرمنی کے قبضے کے دوران ہٹلر کے فاشزم کے خلاف جد و جہد کے سبب 1940 سے 1943 تک جنگی قیدیوں کے کیمپ میں رکھا گیا. وہ 36 سال تک فرانس کی کمیونسٹ پارٹی کے اور 25 سال تک اسی پارٹی کے مرکزی کمیٹی کے رکن رہے. کمیونزم اور لبرلزم نے روجے گارودی کو مطمئن نہیں کیا اور بالآخر ان کو اسلام میں حقیقت نظر آئی. 1979 میں ایران میں آنے والے اسلامی انقلاب نے ان کے اسلام قبول کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے. دوسری طرف صہیونی ماہیت کا راز فاش کرنے کی وجہ سے اس مسلمان دانشور کو بارہا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس ممتاز فلسفی نے بہت سی اہم کتابیں لکھی ہیں۔ 13 جون 212 کو روجے گارودی کا پیرس میں انتقال ہو گیا۔ July 17, 1945 کو دوسری عالمی جنگ کے بعد جرمنی کے شہر پوٹسڈیم میں برطانیہ، امریکہ اور سوویت یونین کے رہنماؤں نے ایک کانفرنس میں شرکت کی، جو اسی شہر کی وجہ سے پوٹسڈیم کانفرنس کہلاتی ہے۔ اس کانفرنس میں ایک معاہدے پر دستخط ہوئے جس کی روح سے دوسری عالمی جنگ کے اتحادی ممالک کے نگراں کونسل سمیت مذکورہ تینوں ممالک کے فوجی سربراہوں نیز فرانس کو بعض اختیارات دیے گئے، جن کی روح سے ان میں سے ہر ایک کو جرمنی کے ان علاقوں کا نظم و نسق چلانے کی ذمہ داری سونپی گئی جو ان کے زیر قبضہ تھے۔ اس معاہدے میں جرمنی کے سیاسی اقتدار اعلیٰ اور فوجی اختیارات کی منسوخی بھی شامل تھی، لیکن سوویت یونین اور مغربی ممالک میں اختلافات کے سبب پوٹسڈیم معاہدے پر مکمل طور پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ July 17, 1968 کو عراق میں باس پارٹی کے رہنما احمد حسن البکر کی قیادت میں ایک کودتا کے ذریعے صدر عبد الرحمن عارف کو برطرف کر دیا گیا۔ اس طرح ملک کے اقتدار پر باس پارٹی کا قبضہ ہو گیا۔ باس پارٹی کے اقتدار کے بعد اس پارٹی کے دوسرے سب سے اہم لیڈر صدام حسین نے مخالفین کا قتل عام شروع کیا اور کردوں، قوم پرستوں اور حتیٰ باس پارٹی کے حامی کمیونسٹوں کو بھی اپنے وحشیانہ حملوں کا نشانہ بنایا۔ 1979 میں احمد حسن البکر نے صدام حسین کے دباؤ میں آ کر اقتدار چھوڑ دیا اور صدام نے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے کر باس پارٹی سے اپنے مخالفین کا بڑے پیمانے پر صفایا کیا۔ عراق کی باس پارٹی نے اپنے دو ہمسایہ ملک یعنی ایران اور کویت پر دو جنگیں مسلط کی ہیں، جن سے وسیع پیمانے پر علاقے کے لوگوں، خاص طور سے عراق کے عوام کو جانی اور مالی نقصان ہوا، اور ان جنگوں سے بیرونی طاقتوں کو خلیج فارس کے علاقے میں پیر جمانے کا موقع ملا۔ بالآخر صدام کی قیادت میں باس پارٹی کی حکومت امریکی اور برطانوی افواج کے حملوں کے بعد April 2003 میں ختم ہو گئی۔ May 13, 1352 کو محمد داؤد خان نے افغانستان میں ایک کودتا کے ذریعے بادشاہ محمد ظاہر کو برطرف کر دیا اور وہاں جمہوری حکومت قائم کر دی۔ دو سال کے بعد داؤد خان افغانستان کے صدر بن گئے اور عوامی بغاوت کو سختی سے کچل دیا۔ داؤد خان کے دور میں سابق سوویت یونین نے اپنے حریف امریکہ کے مقابل افغانستان میں اپنے اثر و رسوخ کو بڑھایا۔ اردی بہشت 1357 میں سوویت یونین کے ایجنٹ نور محمد ترکی نے ایک اور کودتا کے ذریعے داؤد خان حکومت کا تختہ الٹ دیا اور افغانستان کا اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ سامنے اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ ہمیں یہیں پر اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الذی لا ارجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله ولو اعتمدوا الا قولا ولو امسكوا الا بحبل بك استجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزاب ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري إنك أنت الغفور الرحيم.